الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. जिस जिसके दिल में भी ज्यारत सैयदुल शहदा की तमन्ना है मेरे साथ मिलकर सलाम के इन जुमलों को पेश कीजिएगा। माशा अल्लाह ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम, अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجح حسناته أعمال الثقلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين أعني أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاسبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الله ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه. درود پڑھیے محمد وآل محمد. अज़ान मोहतरम, अज़ादारान सैयदुल शहदा, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। खुदा वंदे करीम का शुक्र अदा करते हैं इस अजीम नेमत पर कि उसने हमें अपने औलिया का, अपनी हुज्जतों का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाई। उसने हमें सैयदुल शहदा के अज़ादारों में शुमार फरमाया। सिलसिला गुफ्तगू की ये चौथी तकरीर, मेरा इनवान गुफ्तगु आफाक महदवियत। हमारी गुफ्तगु इस अजीम और वसी मौजू के कई आफाक में से अभी पहले ही उफुक में है। मैंने अर्ज किया था کہ مہدویت کی گفتگو کا ہمارے دین سے بھی اور دنیا سے بھی بڑا ہی گہرا تعلق ہے، اور دین یا تو عقیدہ ہے یا شریعت ہے یا اخلاق ہے، پھر عقیدے میں مہدویت کی بحث کا خدا کی معرفت سے کیا گہرا تعلق ہے یہ پیش کیا جا چکا ہے. ہماری گفتگو وارد ہو چکی تھی اس بیان میں، اس موضوع میں، کہ مہدویت کے عقیدے کا نبوت کے ساتھ کیا تعلق ہے. کل کی گفتگو میں میں نے عرض کیا تھا کہ نبوت کی بحث کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا. نبوت یا تو نبوت خاصہ ہے کہ جو سرکار ختمی مرتبت حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلا حصہ کہ جو نبوت خاصہ ہے، مہدویت کا اس نبوت خاصہ سے کیا گہرا تعلق ہے اس کی جانب کل کی گفتگو میں اشارہ گزر چکا. آج اپنے وعدے کے مطابق مہدویت کا عقیدہ اور عمومی نبوتیں، آدم سے لے کر نبی اللہ عیسیٰ تک کی نبوت، ان نبوتوں کے ساتھ اس بحث کا، مہدویت کی بحث کا کیا گہرا تعلق ہے، انشاءاللہ آج اس بات سے کلام کا آغاز ہو رہا ہے. یہ گفتگو کا نقشہ، یہ ترتیب، یہ اپنے اذہان میں ضرور محفوظ رکھیے گا، یہ بہت اہم ہے. اذان محترم، نبوت عامہ کہ جو تمام انبیاء کی نبوتیں ہیں بجز رسول خدا، اس بحث کو بھی ہم تین حصوں میں تقسیم کریں گے. اللہ اکبر، پریشان تو نہیں ہو رہے؟ میں نے پہلے روز عرض کیا تھا کہ یہ مہدویت کی گفتگو، یہ معرفت امام زمانہ کی گفتگو، یہ اتنی آسان نہیں ہے، یہ اتنی سادہ نہیں ہے، بڑی ہی گہری اور وسیع و عریض گفتگو ہے. اور یہ موضوع کا تقاضا ہے کہ ہمیں ہر ہر حصے کو مکمل کر کے یا کم از کم اس حصے کی طرف اشارہ کر کے آگے جانا پڑے گا. نبوت خاصہ کا مہدویت سے کیا تعلق ہے؟ تین جہتوں سے تعلق پیش کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلی جہت، اور اس ترتیب کو بھی ذہن میں رکھیے گا، مہدویت اور نبوت میں ہے ہماری گفتگو. پہلی جہت، سنن انبیاء کی بحث، یہ کیا ہوتا ہے آج تفصیل بیان ہوگی. دوسری بحث کہ جو مہدویت اور نبوت عامہ کو جوڑتی ہے، وہ ہے خصائص انبیاء کی بحث، یعنی اللہ کے انبیاء میں وہ کون سی ایسی خصوصیات تھیں، وہ کون سی ایسی کوالٹیز تھیں کہ جو اللہ نے میرے وقت کے امام میں رکھی ہیں. اس پر بھی انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. تیسرا عنوان کہ جو مہدویت کی بحث کو نبوت کی بحث سے جوڑ دیتا ہے، وہ ہے موارث انبیاء کی بحث. موارث جمع ہے میراث کی، وہ کون کون سی انبیاء کی میراثیں ہیں، اور انبیاء کی میراثیں دو طرح کی ہوا کرتی ہیں، ایک معنوی میراث، علم اور نبوت جیسی میراث، حکمت کی میراث، تزکیے کی میراث، منصب کی میراث، یہ ساری موارث، یہ سب معنوی موارث ہیں. اور یہی تو وہ میراث تھی نا کہ جسے نبی اللہ ابراہیم نے اپنی نسل میں طلب کیا تھا. کیا فرمایا تھا سورہ مبارکہ بقرہ، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا چند کلمات سے اور ابراہیم ان امتحانات پر پورا اترے، تو خدا نے کیا کہا، اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. ابراہیم نبی تھے، عبد تھے، خلیل تھے، اب جب تمام منزلوں کو طے کر لیا، اب جا کر امامت کا عہدہ عطا ہوا. پھر بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ کیوں امام انبیاء سے افضل ہوا کرتا ہے. ایک صلوات پڑھیے، محمد و آل محمد. تو جب ابراہیم کے امتحانات مکمل ہو گئے اور خدا نے نتیجے میں انہیں منصب امامت پر فائز کر دیا، تو یہ اتنا عظیم منصب تھا کہ ابراہیم نے سوال کیا، نبی اللہ سے رہا نہ گیا، کیا فرمایا، قالا ومن ذریتی، اے خدا کیا یہ عہدہ میری نسل تک پہنچے گا؟ تو یہ جو اب نسل ابراہیم میں یہ جو علی و آل علی میں امامت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ میراث ابراہیم ہے، یہ نبی کی میراث ہے. لیکن یہ میراث معنوی میراث ہے، روحانی میراث ہے، یہ مادی مالی میراث نہیں ہے جیسے عام اجداد اپنی اولاد کو دیا کرتے ہیں. تو میراث انبیاء یا تو معنوی ہوا کرتی ہے یا تو مادی ہوا کرتی ہے. اس کی سب سے بڑی اور واضح مثال کیا ہے؟ باغ فدق. باغ فدق کیا تھا؟ مادی میراث تھی کہ جو رسول کی ان کی آل تک منتقل ہوئی. وہ الگ بات ہے کہ یہ میراث آل رسول کو ملی یا نہ ملی، یہ ایک مختلف موضوع ہے، یہ مختلف بحث ہے. خدا نے توفیق دی تو پھر کہیں اور پیش کیا جائے گا. اگر یہاں تک میرے ساتھ آ گئے کہ انبیاء کی سننے اور سنن جمع ہے سنت کی، جیسا کہ آگے تفصیل آئے گی، سننے انبیاء سے بھی مہدویت کی بحث کا تعلق ہے، خصائص انبیاء سے بھی مہدویت کی بحث کا تعلق ہے، مواریث انبیاء سے بھی مہدویت کی بحث کا تعلق ہے، اور یہ ساری کی ساری بحث عقیدے میں فقط عقیدہ نبوت سے متعلق ہے. ابھی ہم کہیں اور نہیں پہنچے. میں کیا کروں، میری مجبوری ہے، یہ بحث اتنی زیادہ وسیع ہے، اور میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ تشیع تک ان کے امام کے معارف پہنچائے جائیں. اگر اس عظیم سفر کو میرے ساتھ طے کرنے کے لیے آمادہ ہیں تمام سامعین و ناظرین، تمام حاضرین آخری شخص تک، اگر توجہات میرے ساتھ ہیں، سفر مشکل نہیں لگ رہا، سفر کرنے کے لیے آمادہ ہیں، میں نبوت عامہ اور مہدویت کی بحث میں وارد ہونا چاہتا ہوں، میرے ساتھ مل کر ایک درود پڑھ دیجئے، محمد و آل محمد. اعزاز محترم، تین حصوں میں ہم نے بحث کو تقسیم کر دیا. سب سے پہلا حصہ مہدویت اور سنن انبیاء. اب پہلے، اس سے پہلے کہ ہم دیکھیں کہ انبیاء کی وہ کون کون سی سنتیں ہیں جو میرے وقت کے امام میں پائی جاتی ہے، ضروری ہے کہ سنن انبیاء کے مفہوم کو واضح کیا جائے تاکہ بحث کا لطف محسوس کر سکے سامعین و حاضرین. سنن انبیاء، سنن جمع ہے سنت کی. قرآن مجید میں یہ لفظ، یہ مادہ سنت کا کئی بار استعمال ہوا. اب یہ پورا مستقل موضوع ہے کہ انسان سنت کو سمجھے کہ یہ سنت کیا ہوتی ہے، اور اسلام میں اور معارف اسلامیہ میں سنت کسے کہتے ہیں. یہاں جب ہم اپنے موضوع سے متعلق جتنا حصہ ہے اس گفتگو کا، اس کی طرف فقط اشارہ کیا جا سکتا ہے، وگرنہ بحث بہت تفصیلی ہے. جب ہم سنن انبیاء کہہ رہے ہیں تو ہماری مراد وہ سنتیں نہیں ہیں جو انبیاء کوئی کام انجام دیتے تھے اور نتیجے میں وہ کام ان کی سنت بن جاتا تھا، نہیں، یہ مراد نہیں ہے. مراد کیا ہے؟ مراد خدا کی وہ سنتیں ہیں کہ جو اس نے اپنی انبیاء میں جاری فرمائی. ذرا سی توجہ کیجئے گا، سنت خدا یعنی کیا؟ یعنی خدا کا طریقہ، یعنی وہ طریقہ، وہ لائے عمل، وہ حکمت عملی کے جو خدا اس کائنات کے ساتھ جاری رکھتا ہے. اب سنت یا تو تکوینی ہوا کرتی ہے یا تشریعی ہوا کرتی ہے. تکوینی کی مثال، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ اور موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کیا کائنات میں کوئی نفس ایسا ہے کہ جسے موت کا ذائقہ نہ چکھنا ہو؟ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربکا ذو الجلال والاکرام، خدا کے سوا ہر مخلوق کو ذائقہ موت چکھنا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ طریقہ کار ہے، یہ وہ سنت خداوندی ہے کہ جو تکوینی ہے، جو ہر کسی پر جاری ہوگے، کوئی چاہے یا نہ چاہے. جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ بات پہنچ رہی ہے؟ یہ سنت تکوینی کی مثال. اور اسی طرح سنت تشریعی بھی ہوا کرتی ہے. خدا کا طریقہ کار ہے کہ اس نے فلاں شے کو حلال کیا، فلاں شے کو حرام کیا. یہ کیا ہے؟ یہ سنت الہی ہے، لیکن سنت تشریعی کہلاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا نے امر جاری کر دیا، اس کی حجتوں نے ہمیں بتا دیا، اس کی کتاب میں امر نازل ہو گیا، لیکن ابھی بھی خلق کے پاس اختیار ہے، چاہے تو مانے چاہے تو نہ مانے. ये क्या है, ये सुन्नत तशरीई है। सुन्नत तशरीई दो अकसाम में तकसीम होती है, बहस का लुत्फ लीजिएगा, इस वजह से पेश कर रहा हूं, इल्मी जौक रखते हैं तो ये अभास पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में इस मिंबर अकदस पर। और अगर ये तमाम बातें वादे न हुई तो महदवियत और सुनन अंबिया का रब्त सुनने में लुत्फ नहीं आएगा, उस हकीकत तक नहीं पहुंच पाएंगे कि जिस तक आपको पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सुन्नत या तो तकवीनी है या तशरीई है, फिर तशरीई या तो खुदा की जारी करदा होती है कि जैसा हलाल और हराम, ये शरीयत, ये सुन्नते तशरीई है, या तो लोगों की जारी करदा होती है, या तो सुन्नते तशरीई इलाहिया हुआ करती है या मखलूकी हुआ करती है। इसकी मिसाल क्या है, हमारे मुमालिक के कवानीन, ये क्या होते हैं, जब दस्तूर बनता है तो ये क्या होता है, कवानीन ही तो होते हैं, ये सुन्नते तशरीई तो है, ये तशरीई तरीके कार ही तो है, लेकिन ये खुदा की जानिब से नहीं है, ये इंसान का बनाया हुआ है। इसी वजह से हम देखते हैं कि आधे से ज्यादा में खता पाई जाती है। एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। यहां जिमनन ये भी सुनते चले जाइए, क्यों खता पाई जाती है, क्यों सुन्नते तशरीया इलाहिया में और सुन्नते तशरीया बशरिया में इतना तफावत है। उसकी वजह यह है कि जब इंसान कोई कानून बनाता है, जब इंसान सुन्नते तशरीया के लिए कलम उठाता है, तो वो अपने साबिका तजर्बात की बिना पर कानून बनाता है, और तजर्बा सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, लेकिन जब इलाही कवानीन आते हैं और जब हुज्जते खुदा कोई कानून बताती है तो वो तजर्बात पर नहीं बताती, वो इल्मे गैब पर बताती है। ये दर हकीकत उस खुदा का कानून होता है कि जिसने इस मखलूक को खल्क फरमाया है, और खालिक बेहतर जानता है कि उसकी मखलूक के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। एक और सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यकीनन गुफ्तगू साहब है, लेकिन मेरे साथ साथ सफर करते जाइएगा। सुन्नत या तो तकवीनी है, मिसाल मौत की दे दी, या तो तशरीई है, फिर तशरीई इलाही भी है, तशरीई बशरी भी है। तशरीई बशरी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम बात कर रहे हैं सुनन इलाहिया की, खुदाई तरीकेकार की, खुदाई सुन्नतों की, चाहे तकवीनी हो चाहे तशरीई हो। अब आइए जरा कुरान को, खुदा की लारैब किताब को देखिए, इन सुन्नतों के बारे में कई मर्तबा कुरान ने जिक्र किया, इशारा किया, कहीं इशारा है कहीं सराहत है, कहीं कुरान ये कहता नजर आता है सुन्नत अल्लाहिल्लज़ीना खलौ मिन कब्लिकुम, कि ये तो खुदा की सुन्नत है, ये तो उसका तरीके कार है उन लोगों में जो तुम लोगों से पहले गुजर गए और तुम्हें भी यही रहेगा। फिर कहीं इरशाद होता नजर आता है वलन तजिदा ले सुन्नते लाही तब्दीला, और इसी आयत में सूरह फातिर की आयत पढ़ रहा हूं, इसी आयत में इरशाद होता है वलन तजिदा ले सुन्नते लाही तहवीला, एक ही जुमला लेकिन लफ्ज बदल दिए गए। पहली मरतबा कहा गया लन तजिदा ले सुन्नते लाही तब्दीला, तुम सुन्नते खुदा में अल्लाह के तरीके कार में किसी किस्म की तब्दीली नहीं पाओगे। फिर अगला हिस्सा कहा गया वलन तजिदा ले सुन्नतिल्लाह तहवीला, तुम खुदा के तरीके कार उसकी सुन्नत में किसी किस्म की तहवील भी नहीं पाओगे। मालूम हुआ तब्दील और होता है, तहवील और होता है, तब्दीली और होती है, तहवीली और होती है। अब बहस का तकादा है ना, गुफ्तगू का तकादा है, मुझे मालूम है कि बहस किस तरह से साब होती जा रही है, लेकिन आपकी फहमो फरासत पर एतमाद करते हुए इस मिंबर से इन अबहास को पेश किया जा रहा है। तवज्जुहात पूरी तरह मेरे साथ रखिएगा ताकि इंसान को फर्क समझ आ जाए कि तब्दील और तहवील में क्या फर्क है। खुदा की सुन्नत, खुदा का तरीके का न तब्दील होता है न तहवील होता है। ये तब्दील और तहवील का फर्क क्या है, इसके लिए एक और लतीफ नुक्ता सुनते चले जाइए। दो लफ्ज हैं, एक है मुजरे सुनन और एक है मजरस सुनन। ایک ہے سنتوں کا مجری اور ایک ہے سنتوں کا، میرے ساتھ بولیے، مجرا. ذرا بات کو آسان کرنے کے لیے ایک اور مثال دوں، بڑی لطیف مثال، مؤمنوں کے دلوں کے قریب مثال، ناد علی کی مثال. اللہ اکبر. ناد علی کو دو طریقوں سے پڑھا جاتا ہے. پہلا اور برے صغیر پاک و ہند کے مومنین میں رائج طریقہ وہ کیا ہے؟ ناد علیاً مظہر العجائب. لفظ مظہر، توجہ کیجئے گا. جبکہ ایک اور بھی طریقہ کار ہے کہ جو بعض علماء کا ہے، کہ جو بعض عرب مقامات پر رائج ہے، وہ کیا ہے؟ ناد علیاً مظہر العجائب. کیا فرق ہے؟ ایک مرتبہ مظہر عجائب کہا جا رہا ہے، ناد علیاً کا مطلب تو ہر سامع کے لیے واضح ہے، ناد علیاً، اے رسول علی کو پکارو. یہاں عرض کرتا چلوں کہ جب خدا علی کو پکارنے کا حکم اپنے نبی کو دے رہا ہے تو یہ بھی سنت تشریعیہ الہی کا ایک مصداق ہے. خدا نبی کو حکم دے رہا ہے کہ علی کو پکارو، اور قرآن نے کہہ دیا کہ خدا کی سنتوں میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آتی. وہ خدا جو نبی کو حکم دے رہا ہے علی کو پکارو، ہم سب کو بھی اس کا یہی حکم ہے کہ تم سب بھی مشکلات میں علی کو پکارو. ایک اور درود پڑھیے، محمد و آل محمد. ناد علیاً مظہر العجائب، پہلا طریقہ. دوسرا طریقہ مظہر العجائب، اس علی کو پکارو کہ جو پہلی قرآت کے مطابق مظہر عجائب ہے اور دوسری قرآت کے مطابق مظہر العجائب ہے. فرق کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، فرق کیا ہے دونوں میں؟ مظہر العجائب یعنی وہ ذات کہ جس میں عجائبات خداوندی کا اظہار ہوتا ہو. اللہ اکبر. وہ ذات کے جس میں عجائبات خداوندی کا اظہار ہوتا ہو. یہ اشارہ کر دے تو سورج پلٹ رہا ہو. بلکہ مثال کو تبدیل کروں، وہ بستر موت کے جہاں اچھے اچھوں کی نیند اڑ جاتی ہے، یہاں اسے گہری نیند میں سوتا دیکھا گیا ہو. یہ کیا ہے؟ یہ عجائبات کا اظہار ہی تو ہے. وہ جو میدان جنگ میں تلوار چلا رہا ہو تو اس سے بڑا فارس کوئی نہ ہو، اور وہ جب مصلی عبادت پہ آ جائے تو اس سے زیادہ لرز کر کوئی عبادت نہ کر رہا ہو. یہ کیا ہے؟ یہ عجائبات کا اظہار ہی تو ہے. ذات علی عجائب کا مظہر تھی. یہ ہے پہلا معنی. ایک دوسرا لفظ، دوسری قرآت، مظہر العجائب، اس کا کیا مطلب ہے؟ مظہر کہتے ہیں اظہار کرنے والے کو. اللہ اکبر. یعنی اس قرآت کے مطابق اس علی کو پکارو کہ جو عجائب دکھاتا ہے، معجزات دکھاتا ہے. اللہ اکبر. علی کی ذات وہ ہے کہ جو خود عجائب خداوندی کا مظہر بھی ہے اور عجائب خداوندی کا مظہر بھی ہے. وہ علی کے جس کی ذات عجائب سے بھرپور ہے، وہ اس کائنات میں بھی عجائب دکھاتا نظر آتا ہے. کبھی سورج کو پلٹا دیتا ہے، کبھی مردے کو جلا دیتا ہے. اللہ اکبر. ایک درود پڑھیے علی کی عظمت پر. اب اس مثال کو پیش کرنے کا مقصد کیا تھا؟ میں اپنے موضوع سے بہت جلدی جڑنا چاہتا ہوں. اس مثال کو پیش کرنے کا مقصد کیا تھا کہ ایک لفظ ہے مظہر اور ایک لفظ ہے مظہر. مظہر وہ جگہ، وہ محل، وہ مقام، وہ ظرف کہ جہاں پر اظہار ہو رہا ہو. مظہر وہ ہستی، وہ ذات کے جو اظہار کر رہی ہو. بالکل اسی قیاس پر ایک لفظ ہے مجری اور ایک لفظ ہے مجرا. مجرا سنن یعنی کیا؟ وہ مقام، وہ ظرف، وہ جگہ کہ جہاں سنن الہیہ کو جاری کیا جا رہا ہو. وہ کون ہے؟ وہ کیا ہے؟ یہ مجرا سنن کیا ہے؟ کہاں پر الہی سنتیں جاری ہوتی ہیں؟ انبیاء میں اور مخلوقات میں. ہم سب کیا ہیں؟ خدا کی سنتوں کا مجرا ہے، ہم پر یہ سنتیں جاری ہوتی ہیں. اور دوسرا لفظ مجری سنن، سنتوں کو جاری کرنے والا. وہ کون ہے؟ وہ خود ذات وحدہ لا شریک ہے، ذات صمدیت و احدیت ہے کہ جو سنتوں کو جاری کرتی ہے اپنی مخلوق پر. مجھے اندازہ ہے بحث کے صاحب توجہ ہاتھ میرے ساتھ رکھیے گا, آخری شخص تک لطف محسوس کریں گے. اب جب مجری سنن اور مجرا سنن کا فرق واضح ہو گیا, ایک ہے کہ جو سنتوں کو جاری کرنے والا ہے اور ایک ہے کہ جو وہ کہ جس پر سنتیں جاری ہوتی ہیں. اب اس آیت کی طرف دوبارہ آ جائیے, ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا, نہ سنت خدا میں کوئی تبدیلی دیکھو گے نہ سنت خدا میں کوئی تحویل دیکھو گے. جانتے ہو عزیزوں, تبدیل اور تحویل میں فرق یہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ جو مجرے سنن ہے, وہ جو سنتوں کو جاری کرنے والا ہے, ایک مرتبہ وہ خود اپنی سنت کو بدل دے, اسے کہیں گے تبدیل ہو جانا, اور ایک مرتبہ نہیں جاری کرنے والا مجرے سنن اپنی سنت اور اپنے قانون اور طریقہ کار میں تبدیلی نہیں کرے, بلکہ جہاں جو مجرے سنن تھا, جہاں سنت کو جاری ہونا تھا, جہاں اس قاعدے کو جاری ہونا تھا, جہاں اس طریقہ کار کو جاری ہونا تھا, وہ جگہ تبدیل ہو جائے. یعنی مجرے سنن تو وہی رہے لیکن مجرے سنن میں تبدیلی آ جائے, اس قسم کی تبدیلی کو عربی میں تحویل کہتے ہیں. اگر بات پہنچا پایا ہوں, بات آسان ہے, بات واضح ہو چکی ہے, تو مل کر ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. مشکل بات تو نہیں کر رہا, تفسیر قرآن بیان کر رہا ہوں ممبر سے. جب قرآن ناطق کو سمجھیں گے تبھی تو قرآن سامج سمجھ آئے گا. اللہ اکبر, خدا کی سنت میں اس کے طریقے کار میں نہ کوئی تبدیلی ہوتی ہے نہ کوئی تحویل ہوتی ہے, یعنی نہ خدا اپنے طریقے کار کو بدلتا ہے اور نہ جس پر وہ طریقے کار جاری ہونا تھا اس ہستی کو اس ذات کو بدلتا ہے. اللہ اکبر. اب جب مجرے سنن اور مجرے سنن میں یہ فرق واضح ہو گیا, تبدیل اور تحویل میں یہ فرق واضح ہو گیا, سنت خداوندی کیا چیز ہوتی ہے یہ واضح ہو گیا, تو اب سنیے ایک مثال میں نے دی سنن الہیہ کی, خدا کے طریقے کار کی, خدا کی سنتوں کی. وہ کیا تھی؟ کل نفس ذائقت الموت, ہر نفس کو موت آنی ہے, کوئی نفس اس سنت الہی سے بچ نہیں سکتا. اس سنت الہی میں نہ تبدیل ہے نہ تحویل ہے, نہ یہ ہو سکتا ہے کہ خدا موت دینا چھوڑ دے, یہ ہے تبدیلی, اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک کی موت دوسرے پر آ جائے, یہ ہے تحویل. بات واضح ہو رہی ہے؟ بات پہنچ رہی ہے؟ اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اس سے پہلے کہ خدا کی ان سنتوں پر آئے, کیونکہ دیکھیں ہمارا موضوع گفتگو سلب موضوع کیا ہے, نبوت خاصہ میں جو سنت الہیہ جاری ہو رہی ہے, خدا کا وہ طریقہ کار جو اس نے 1,24,000 انبیاء کے ساتھ رکھا ہے, اس تعلق کا, اس طریقہ کار کا مہدویت اور میرے وقت کے امام کے ساتھ تعلق. اس سے پہلے کہ ان سنتوں پر آئیں اور اس بحث کی اہمیت کو بیان کریں, ذرا قرآن سے ایک مثال سنتے جائیے کہ کیسے خدا کا طریقہ کار کس کے ساتھ کیا ہوا کرتا ہے اور کیسے نہ اس میں تبدیلی آتی ہے نہ تحویل آتی ہے. ایک مثال فقط پیش کروں گا, بنو اسرائیل کی قوم جن کا طریقہ کار کیا تھا, بعض روایات کے مطابق فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک 70-70 انبیاء کا قتل کرتی تھی. یہ قوم 70 انبیاء کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرتی تھی. انشاءاللہ آخری آخری مجالس میں جب آقا حسین اور آقا امام زمان کا ربط بیان ہوگا تو پیش کروں گا کہ حجت خدا کا خون بہ جانا کیا عظیم امر ہوتا ہے, کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. لیکن یہ قوم تھی, خدا نے اسے مہلت دی تھی, فجر سے لے کر مغرب تک نہیں, سورج کے طلوع ہونے تک 70 انبیاء کا قتل کرتی تھی, اور پھر اپنے شہروں میں, اپنے علاقوں میں, ایسے اپنے بازاروں میں جا کر کام کرتی تھی, کاروبار کرتی تھی کہ جیسے کچھ کیا ہی نہیں, کچھ ہوا ہی نہیں. بے ضمیری کا یہ معیار, بے ضمیری کا یہ مرحلہ, ضمیر مر چکے تھے. یہ قوم, یہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء کے قاتل تھے, خدا نے ان پر کیا عذاب نازل کیا, ان لوگوں کے بارے میں خدا کی سنت کیا تھی, سنت تکوینیہ کے جو تبدیل نہ ہوئی. توجہ کیجئے گا, कुरान क्या कहता है, वज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लतु, इस कौम को इसके इस कत्ल का, इस गुनाह का, कि जो ये अंबिया को कत्ल किया करती थी, इसके इस गुनाह की सजा क्या मिली, वज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लतु वल मस्कना, खुदा ने इस कौम पर पस्ती को, जिल्लत को, मस्कनत को, हर किस्म की पस्ती, हर किस्म की खबासत, हर किस्म की नजासत को इस कौम पर मुसल्लत कर दिया, ज़ुरिबत, इस कौम पर दे मारा, यानी अब ये कौम जिल्लत और पस्ती से बाहर नहीं आएगी। और फिर क्या हुआ, वबाउ, कुरान की आयत कहती है, तवज्जो कीजिएगा, नतीजे तक पहुंचाना चाह रहा हूं और नतीजा मेरे आका हुसैन से, इन इन अय्याम के साहिब अदा से मुतालिक है, जिसका चेहलुम करीब है उससे मुतालिक है, और क्या अजीम रब्त है, ये अशरा अशरा जैनबिया भी है, मेरी मिसाल करब शहजादी के साथ भी है, ये अशरा अशरा अरबाइनिया भी है, मेरी मिसाल करब ताका हुसैन के साथ भी है। तवज्जो कीजिएगा, खुदा की सुन्नत बनी इसराइल में क्या थी, कि जिन्होंने जब अंबिया इलाही को कत्ल किया, हुज्जत खुदा को कत्ल किया, तो क्या हुआ, ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लतु वल मस्कना, तवज्जो है मेरे बुजुर्गान, मेरे अजीज नौजवान, इन पर जिल्लत और मस्कनत को मार दिया गया, मुसल्लत कर दिया गया, और फकत इतना नहीं, वबाउ बिग़ज़ब मिन अल्लाह, इन लोगों ने कत्ले अंबिया के नतीजे में क्या किया, गजब इलाही के खरीदार बन गए। जुर्म क्या था, अंबिया का कत्ल, सजा क्या दी जा रही है, हर किस्म की पस्ती को मुसल्लत किया जा रहा है और खुदा के गजब के खरीदार बन रहे हैं। ये खुदा की, मालूम क्या हुआ इस आयत से, कि ये खुदा की सुन्नत और तरीक़ेकार है उस कौम और उस गिरोह के साथ, के जो खुदा के नबी को, उसकी हुज्जत को कत्ल करता है। अल्लाहु अकबर, लन तजदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, लन तजदा लिसुन्नतिल्लाहि तहवीला, खुदा के तरीके कार में तब्दीली नहीं होती, उसके तरीके कार में तहवील नहीं होती। बनू इसराइल में उन्होंने अंबिया को कत्ल किया, पस्तियों में घिर गए, खुदा के गजब के खरीदार हो गए, क्यों, क्योंकि नबी अल्लाह को कत्ल किया। शाम के दरबार में शहजादी ज़ैनब उलिया जब जालिम और फासिक को अपने खुतबे से ललकार रही थी, तो क्या इरशाद फरमाया, अरे तुम लोगों ने हुज्जत खुदा का कत्ल किया है, तुम लोगों ने नबी के नवासे का कत्ल किया है, तुम लोगों ने फखरे अंबिया का कत्ल किया है, खुदा की सुन्नत में कोई तब्दीली नहीं आएगी। शहजादी ने उन शामियों को मुखातिब करके क्या कहा था, ज़ुरिबत अलैकुमुल मस्कना, ज़ुरिबत अलैकुमुल ज़िल्ला, अरे तुम पर भी आज से जिल्लत और पस्ती को मुसल्लत कर दिया गया। वो तुम बे गजब इल्ला, तुमने हुसैन का कत्ल किया, कत्ले अंबिया करने वालों के लिए खुदा की सुन्नत यह है कि वो खुदा के गजब के खरीदार हो जाते हैं। जान लो, हुसैन के खून से हाथों को रंगीन करके अपनी फतह का जश्न नहीं बनाओ, तुमने अल्लाह के अजाब को खरीद लिया है। ये क्या है, ये शहजादी का खुतबा नहीं है, ये कुरान की आयत है, नहीं है, ये कुरान की आयत है। खुदा की सुन्नत कभी तब्दील नहीं होती। अल्लाहु अकबर। जिन जिन मोमिनीन के लिए ये मिसाल वादे हो गई है, मिलकर एक दुरूद पढ़ दीजिए शहजादी कौनैन की आदमत पर। ऐजान मुहतरम, बात की अहमियत वादे हो रही है, खुदा की सुन्नत, ये मैंने आपकी खिदमत में दो मिसालें पेश की, खुदा की सुन्नत कभी तब्दील नहीं हुआ करती और किसी के लिए तब्दील नहीं हुआ करती। अल्लाह अकबर। अब यहां एक तवील बहस है, उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ जाऊं। सुनने अंबिया नबूवत में जो तीन बहसें हैं, सुनने अंबिया, खसाए से अंबिया और मवारी से अंबिया, उनमें से पहली बहस क्या है हमारी गुफ्तगू की, सुनने अंबिया और महदवियत की बहस का ताल्लुक। सुनने अंबिया यानि खुदा की वो सुन्नतें, खुदा का वो तरीक़ेकार के जो उसने अपने अंबिया के साथ अपनाए रखा, वो हालात के जो खुदा के अंबिया पर इस कायनात में गुजरे, उन हालात का, उस तरीक़ेकार का, उस हिकमत अमली का और मेरे कायम इमाम का रब्त। जानते हैं ये बहस कितनी अहम है, असलन इस बहस के बगैर مہدویت اور سنن انبیاء کا ربط، اس بحث کے بغیر امام زمانہ پر عقیدہ پختہ نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور دلیل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. اگر سننے کے لیے آمادہ ہیں تو ایک اور درود پڑھ دیجئے وقت کے امام کی عظمت پر. شیخ صدوق علیہ الرحمہ، اللہ اکبر، کیا عظیم مرتبہ ہے اس عالم کا. اور امام زمانہ پر بات مکمل نہیں ہو سکتی جب تک شیخ صدوق کا تذکرہ نہ آ جائے. اصلاً زیادہ واقعات میں نہیں جانا چاہتا، اپنے موضوع سے متعلق رہنا چاہتا ہوں، ورنہ بتاتا عرض کرتا کہ کس طرح سے یہ جلیل القدر عالم، نام تو سب نے سن رکھا ہے نا، شیخ صدوق علی اللہ مقامہ، زمن غیبت سے بہت نزدیک ہیں یہ شخصیت. وقت ہوتا تو پیش کرتا کہ ان کے والد 11ویں امام کے اصحاب میں سے تھے، اور اصلاً خود شیخ صدوق علیہ الرحمہ امام معصوم کی دعا سے ان کی ولادت ہوئی ہے. اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا، کیا جلیل القدر عالم ہے، کیا عظیم ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں علماء فرماتے ہیں، علماء معاجم اور رجال فرماتے ہیں، کتب شناس لوگوں کے جملے ہیں کہ شیخ صدوق نے اپنی زندگی میں 300 کے قریب کتب لکھی کہ جو سب کی سب احادیث آل محمد تھی. لیکن وقت کا ظلم یہ ہوا کہ ہمارے پاس، ہم تک ان 300 کے قریب کتب میں سے فقط 9 کتب پہنچی، شیخ صدوق کی 9 کتب ہم تک پہنچی، جس میں سے اکثر کا اردو زبان میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے. اور میں اپنے بچوں، نوجوانوں کو یہ نصیحت کروں گا، برادرانہ نصیحت، ممبر کے تصدق سے یہ نصیحت کروں گا، والدین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اپنے بچوں کو کتاب پڑھنے کا عادی بنائیے. وہ معلومات جو کتاب سے ملتی ہیں وہ بہت مفید ہوتی ہیں، اور خاص طور سے وہ کتابیں کہ جو ائمہ کی احادیث پر مشتمل ہیں، ان کتابوں کو پڑھنے پر اپنے بچوں کو عادی بنائیے، ان کے لیے ماحول ہموار کیجئے کہ آپ کا بچہ کتب بینی کا شوق رکھے، کتابوں کے مطالعے کا شوق رکھے، اور خاص طور سے شیخ صدوق کی کتب پڑھیے. اللہ اکبر، کیسی کیسی کتابیں، علل الشرائع جیسی کتاب، معانی الاخبار جیسی کتاب، لیکن اس کے باوجود شیخ صدوق خود بیان کرتے ہیں. اور اپنی ایک کتاب کے جس کا نام آگے عرض کروں گا، اس کتاب کے مقدمے میں انہوں نے اپنے اس واقعے کو لکھا، کوئی اور نہیں، خود شیخ صدوق لکھ رہے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں اپنے گھر پہ ایک فکر میں مشغول تھا، مجھے اپنی آل اور اولاد کی فکر تھی، میں یہ حساب لگا رہا تھا، یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے زندگی میں کیا کیا کام کیے ہیں، اور آیا وہ کام میری نجات کا باعث بنیں گے یا نہیں بنیں گے. میں سوچ رہا تھا، اسی غور و فکر میں تھا، اور یہ خود یہ کام بھی ائمہ کا تعلیم کرتا ہے، حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے خود اپنا حساب و کتاب کرو. سیلف کیلکولیشن، اپنا حساب کرنا، یہ بہت اہم ہے. روایات میں اس کی بہت تاکید ہے، محاسبہ نفس. شیخ صدوق اپنا محاسبہ نفس فرما رہے تھے، کہتے ہیں کہ اسی عالم میں مجھے نیند آ گئی، نیند میں عالم خواب میں میں نے دیکھا، کیا دیکھا، کہ میں مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے گرد ہوں، اور میں طواف کر رہا ہوں، خدا ہم سب کو بیت اللہ کی اور تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرمائے. شیخ صدوق فرماتے ہیں میں بیت اللہ کے طواف میں ہوں، میں نے جب طواف کا ساتواں چکر مکمل کیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت حجت سامنے سے تشریف لا رہے ہیں. اللہ اکبر، کوئی عام انسان خواب نہیں بیان کر رہا، شیخ صدوق اپنا خواب بیان کر رہے ہیں. میں نے دیکھا کہ حضرت حجت میری طرف آ رہے ہیں، میں بڑھ کے آگے بڑھا، کہتے ہیں میرے خواب میں بھی میرے دل میں وہی پریشانیاں تھیں جو میں سونے سے پہلے سوچ رہا تھا، حضرت حجت علی کے فرزند ہیں، حجت الہی ہیں، میرے چہرے کو پڑھ کر سمجھ گئے کہ میری کیا پریشانی ہے. اللہ اکبر، اپنے وقت کے امام سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے، اپنے وقت کے امام کی خدمت میں سرگوشی کیجئے، اپنی مشکلات بتائیے، وہ فرزند زہرا وہ خدا کی رحمت کا مظہر ہیں۔ یقیناً غیبت کے عقیدے کا تقاضا ہے کہ ہمارے سامنے تشریف نہیں لاتے، لیکن اس کے باوجود کار امامت یہ ہے، لطف امام یہ ہے کہ امام اپنے چاہنے والوں کی مشکلات کے حل کے لیے راستے بنایا کرتے ہیں، زمینہ فراہم کرتے ہیں۔ امام شیخ صدوق سے مخاطب ہوتے ہیں، توجہ کیجئے گا، سنن انبیاء کا مہدویت سے تعلق، یہ بحث کس قدر اہم ہے۔ اور امام شیخ صدوق کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے صدوق، تمہاری پریشانیوں کا حل فقط ایک کام میں ہے۔ اللہ اکبر، وہ کیا کام ہے فرزند رسول؟ فرمانے لگے، لما لا تکتب کتابا تصنف فیہا غیبات الانبیاء۔ اے صدوق، کوئی ایسی کتاب کیوں نہیں لکھتے کہ جو ہماری غیبت کے موضوع پر ہو؟ اللہ اکبر، خود امام جس عالم کو چن لے اور حکم دے کہ ہم پر کتاب لکھو، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ فرمایا فرزند رسول، عرض کی، فرزند رسول، قد صنفت فی الغیبت اشیاء کثیرا، کثیر القلم تھے شیخ صدوق۔ فرماتے ہیں، اے فرزند رسول، میں نے آپ کی غیبت کے حوالے سے بہت سی کتب لکھی ہیں، بہت سی چیزیں لکھی ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت حجت، فرماتے ہیں شیخ صدوق کے خواب میں، لیس علی ذلک السبیل آمرک، اے صدوق، میں تمہیں اس قسم کی تالیفات کا حکم نہیں دے رہا جو اس سے پہلے لکھتے آئے ہو۔ کیا لکھوں مولا؟ فرماتے ہیں، صنف فیہا کتابا تذکر فیہ غیبات الانبیاء۔ اے صدوق، اب ایک ایسی کتاب لکھو جس میں میری غیبت اور میرے وجود پر دلیل قائم کرو، اور دلیل کس سے قائم کرو؟ خدا کی ان سنتوں سے کہ جو اس نے اپنی انبیاء میں جاری فرمائی، کہ جو انبیاء کی غیبتیں ہیں وہ تمہیں کتاب میں جمع کر کے کتاب کو لکھو۔ توجہ کر رہے ہیں، سنن انبیاء اور امام مہدی کی بحث کا کتنا گہرا تعلق ہے کہ خود امام اس موضوع پر شیخ صدوق کو کتاب لکھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اگر یہاں تک بات واضح ہے تو درود پڑھیے، محمد و آل محمد۔ حضرت حجت کا حکم تھا، شیخ صدوق کیسے قلم نہ اٹھاتے؟ شیخ صدوق فرماتے ہیں، جیسے ہی میں عالم خواب سے بیدار ہوا، میں آہ زاری میں مشغول ہو گیا، مصلی عبادت پر بیٹھ گیا، خدا سے دعا مانگنے لگا، توسل کرنے لگا، گڑ گڑانے لگا، یہاں تک کہ جب صبح نمودار ہوئی، نماز صبح کے بعد میں نے اپنا قلم اٹھایا اور سنن انبیاء اور امام زمانہ کے موضوع پر کتاب لکھنے کا آغاز کر دیا، ممتثلا لامر ولی اللہ، خدا کی حجت کے حکم کی پیروی اور بجاوری کرتے ہوئے۔ اور جانتے ہو وہ کتاب کے جو شیخ صدوق نے حضرت حجت کے حکم سے لکھی، اس کتاب کا نام ہے کمال الدین و تمام النعمہ۔ یہ پوری کتاب امام زمانہ کے موضوع پر ہے، اور خاص طور سے خدا کی ان سنتوں کو بیان کرتی ہے کہ جو خدا نے اپنے انبیاء میں جاری فرمائی اور پھر حضرت حجت میں بھی جاری فرمائے گا۔ اور انبیاء کی وہ سنتیں حضرت حجت کی غیبت اور عقیدہ مہدویت پر دلیل بن جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، میں ایک مثال دوں پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں تاکہ اس موضوع کی اہمیت کو سمجھ سکے۔ کسی راوی نے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا، اے فرزند رسول، یہ بتائیے کہ اللہ نے نبی اللہ خضر کو اتنی طویل حیات کیوں عطا کی؟ نبی اللہ خضر، سب جانتے ہیں چند انبیاء ہیں کہ جو آج تک حیات ہیں، زندہ ہیں، ان میں سے ایک نبی اللہ خضر ہیں، اللہ اکبر، کہ جن کا کام کیا ہے؟ بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، چھٹے امام فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ علت کوئی عام انسان نہیں بیان کر رہا، کوئی ذاکر یا کوئی خطیب ممبر سے جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا کہ لوگ پریشان ہو جائیں، نہیں، چھٹے امام سے سوال ہے، مولا نبی اللہ خضر کو اتنی طویل حیات کیوں دی گئی؟ نبی اللہ خضر کی طولانی زندگی یہ کیا ہے؟ یہ وہ سنت خدا ہے جو خضر پر جاری ہو رہی ہے۔ مولا خضر کو اتنی طویل حیات کیوں دی گئی؟ جانتے ہیں چھٹے امام کیا فرماتے ہیں؟ تاکہ خضر کی زندگی ہمارے قائم آل محمد کی طول حیات پر دلیل بن جائے۔ अल्लाहु अकबर, नबी को जिंदा रखा जा रहा है ताकि इमाम की इमामत पर दलील बनकर रह जाए। एक दुरूद पढ़िए कायम आले मोहम्मद की आदमत पर। ये एक मिसाल थी बहुत मुख्तसर सी, मगर ना अंबिया की सुन्नतों में वो सुन्नतें जो अंबिया पर जारी हुई, क्या किस बात पर कायम किया, और जब मजलिसी ने बाप कायम किया तो बात पांच छह रिवायात की नहीं है, अशरात रिवायात, दसियों रिवायात लिखी कि जो हमारे अक्सरे अइम्मा से रिवायत की गई है। अक्सरे अइम्मा ने इस मौजू पर लबकुशाई फरमाई है और अपने चाहने वालों को बताया है। एहसास कर रहे हैं मौजू कितना ज्यादा अहम है, महदवियत और वो सुन्नत इलाहिया के जो अंबिया पर जारी होती रही उनके जमानों में। दामन वक्त में ज्यादा गुंजाइश नहीं है, फकत एक हदीफ पेश करना चाहूंगा, अगरचे ये हदीफ और इसका बयान भी आज की गुफ्तगू में मुकम्मल नहीं हो पाएगा। वो हदीफ क्या है कि सुदैर शराफी, महसूस कीजिएगा कि अंबिया की सुन्नतों को जानना पहचानना क्यों जरूरी है, क्यों ये इतनी अहमियत है इस मौजू की। सुदैर शराफी छठे इमाम सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहि सलातो वस्सलाम, छठे इमाम की खिदमत में आते हैं और अर्ज करते हैं, फरदंद रसूल जरा कायम आले मोहम्मद के बारे में कुछ बयान फरमाइए। अल्लाह अकबर। अब इमाम फरमाते हैं इन्नल कायमना गैबतुन, और ये रिवायत भी हुस्ने इत्तेफाक देखिए कि खुद किताब कमालुद्दीन से अर्ज कर रहा हूं, शेख सदूक की इसी किताब से, इन्नल कायमना गैबतुन यतूलु अमदुहा, हमारे कायम के लिए खुदा ने गैबत को रखा है। कैसी गैबत? यतूलु अमदुहा, गैबत का दौर बहुत तवील होगा। अल्लाह अकबर। छठे इमाम उस दौर में बता रहे हैं, हम आज देख रहे हैं, खुदा हजरत हुज्जत के जहूर में ताजील फरमाए, मेरे मौला क्या फरमा रहे हैं, मेरे कायम की गैबत बहुत तवील होगी। सुदैर ने सवाल किया वले मजा लिखा अपना रसूल अल्लाह, ए फरजंद रसूल ऐसा क्यों होगा, क्यों आपके कायम की गैबत इतनी तूलानी होगी, क्यों लोगों को इतना तरसाया और तड़पाया जाएगा हुज्जत खुदा की जियारत के लिए। फरमाते हैं या सुदैर इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला अबा इल्ला अयुज्रिय फीही सुनन अल अंबिया सुनना जमीअ अल अंबिया फी गैबातिहिम। ऐ सुदैर, खुदा फकत ये चाहता है, खुदा का मुकम्मल इरादा है ये, और इरादा खुदाबंदी के आगे कोई टिक नहीं सकता, कोई जोर नहीं लगा सकता। खुदा का इरादा ये है कि खुदा हमारे कायम में उन तमाम सुन्नतों को जारी फरमाए कि जो उसने अपने तमाम अंबिया में जारी फरमाई है। अल्लाह अकबर। यानी क्या? तमाम अंबिया की जो सुन्नतें हैं, खुदा की वो सुन्नतें कि जो तमाम 1,24,000 अंबिया में जारी की गई, वो सब की सब कायम आले मोहम्मद में जारी की जाएंगी। और हर सुन्नत, खास तौर से एक सुन्नत इमाम ने जिक्र की, वो क्या है, अंबिया की जो गैबतें थी, हर इमाम की गैबत है, हर नबी की गैबत है, लोगों से खुदा की आखिरी हुज्जत की गैबत हजम नहीं हो रही। कुरान गवाह है, मैं पेश करूंगा, हर नबी अपने अपने जमाने में किसी ना किसी मुद्दत के लिए, चाहे छोटी हो चाहे तवील हो, हर नबी को गैबत अता हुई है, हर नबी गैबत के पर्दे में गया है। ये वो सुन्नत खुदाबंदी है, जो ये वो तरीका खुदाबंदी है कि जिसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती। हर हर नबी की गैबत में जो खुदा की सुन्नत है, वो सब की सब हमारे कायम में जारी होंगी। अल्लाहु अकबर। अब रिवायत के जुमले बड़े अजीब हैं, खुदा की कसम खौफ आता है, बदन लरस जाता है इन जुमलों को पढ़ के। छठे इमाम फरमाते हैं फयस्तौफी मुददा गैबात जमी अल अंबिया, हमारे कायम उस वक्त तक जहूर नहीं फरमाएंगे जब तक तमाम अंबिया की गैबत की जो मुद्दतें हैं, सब के सब 1,24,000 अंबिया की गैबतों की जो मुद्दतें हैं, जब तक उन सब की मुद्दतों के बराबर नहीं गुजर जाती, हमारे कायम का जहूर नहीं होगा। اللہ اکبر، سارے انبیاء کی غیبتوں کی مدتیں ہمارے قائم پر جاری ہوں گی، اللہ اکبر۔ خدا کی قسم بڑا مشکل مرحلہ ہے، کتنے انبیاء ہیں؟ جواب دیجئے، تھک تو نہیں گئے ہیں؟ یقیناً مجھے احساس ہے آج بحث مشکل تھی، لیکن انشاءاللہ جب یہ مقدمات واضح ہوں گے، جب اس بحث کی اہمیت آشکار ہوگی تو بحث میں لطف آئے گا، موضوع میں لطف اٹھائیں گے۔ کتنے انبیاء ہیں؟ 1,24,000۔ ہر ہر نبی کی کتنی غیبت ہے؟ کیا ہم جانتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس علم ہے کہ ہر ہر نبی کتنی غیبت میں گیا؟ نہیں، ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمیں ہر چیز کا علم نہیں ہے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم اس کے سوا کچھ نہیں جانتے کہ جو ہمیں محمد والے محمد نے بتا دیا۔ تو جب ہم انبیاء کی غیبتوں کی مدت نہیں جان سکتے، تو اس قائم کی غیبت کی مدت کو کیسے جان سکتے ہیں کہ جس میں تمام انبیاء کی غیبت کی مدتیں جاری ہوں گی؟ امام کا کلام پیش کر رہا ہوں، اپنی جیب سے کچھ نہیں پڑھ رہا، میں کچھ چہروں کو پریشان دیکھ رہا ہوں اور پریشانی کا سبب بھی جانتا ہوں۔ سبب یہ ہے کہ اب یقیناً ہر سامع کے ذہن میں، خاص طور سے میرے نوجوانوں کے ذہنوں میں، یہ سوال اٹھ رہا ہوگا، اور بڑا ہی اہم سوال ہے۔ ہم ہر درود کے بعد کیا کہتے ہیں؟ عجل فرجہم۔ ہم ہر موقع پر کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم عجل لولیک الفرج۔ جب 1,24,000 انبیاء کی غیبتوں کی مدتیں میرے آخری امام کی غیبت میں جاری ہونے والی ہیں، تو ہم عجل لولیک الفرج کی دعا ہی کیوں کرتے ہیں؟ ہم ظہور میں تعجیل کی دعا ہی کیوں کرتے ہیں؟ یہی سبب ہے نا، یہی سوال ہے نا کہ جو سامعین کو پریشان کر رہا ہے۔ اسی سوال پر آج گفتگو کو روک رہا ہوں۔ میری ذمہ داری ہے لوگوں کے عقیدوں کو، لوگوں تک آل محمد کے کلام کو پہنچانا، اور اس کلام کے ذیل میں عقیدے کو پہنچانا، حقیر کی ذمہ داری ہے۔ اور انشاءاللہ کل کی گفتگو میں اس سوال کا جواب پیش کروں گا کہ جب میرے مولا آخر الزمان تمام انبیاء کی غیبتوں کو اور ان غیبتوں کی مدتوں کو پورا فرمائیں گے، تو پھر ہم عجل ولی کل فرج کی دعا کیوں کرتے ہیں؟ اس سوال پر آج اس گفتگو کو روکے جا رہا ہوں۔ کل یہیں سے، اسی سوال کے جواب سے بات کا آغاز ہوگا، اور میری گزارش ہے اپنے سامعین سے کہ اگر آج کی گفتگو سنیں تو کل کی گفتگو کا کچھ حصہ ضرور سن لیجئے گا، تاکہ قلوب کو تشفی ہو جائے، کوئی پیاسا اس جگہ سے، اس فرش عزا سے نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ یا تو آج کی گفتگو کو بھی چھوڑ دیجئے، بھلا دیجئے، یا اگر آج کی گفتگو سن لی ہے، یہ سوال پیدا ہو گیا ہے، بڑا اہم عقائدی نقطہ ہے اس سوال میں، اگر یہ سوال پیدا ہو گیا ہے تو جواب نہ چھوڑیے گا، جواب بھی ضرور سنیے گا۔ اللہ اکبر۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ پیش کرتا۔ عزان محترم، آج یہیں پر اپنی مہدویت کی گفتگو کو وقف کر رہا ہوں، روک رہا ہوں۔ گزشتہ 3 ایام سے میرا ناچیز کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ حسین کی یتیمہ کے مصائب کا تذکرہ ہو رہا ہے، اگرچہ ارادہ یہ رکھتا ہوں کہ ایک اور ہستی ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ آقا حسین کے ایک خاص مصائب ہیں، وہ ہیں سر حسین کے مصائب، بہت کم پیش کیے جاتے ہیں ممبروں سے۔ نیت یہ رکھتا ہوں، خدا مجھے توفیق دے اس ممبر کے تصدق سے، کہ سر امام حسین کے مصائب تفصیل سے اپنے سامعین اور ناظرین کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ لیکن آج بھی مجھے اجازت دیجئے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آج بھی حسین کی یتیمہ کا تذکرہ ہو۔ میں کیا کروں عزاداروں، اس شہزادی کے مصائب اتنے ہیں کہ پڑھ پڑھ کے میرا اور سن سن کے سامعین کا، عزاداروں کا دل نہیں بھرتا۔ ہمیشہ یہ طلب رہتی ہے کہ اور رو لے اس یتیمہ کو، اور کچھ مصائب پڑھ لے یا سن لے اس یتیمہ کے۔ حسین کی یہ 4 برس کی بچی، اللہ اکبر، 4 برس میں اس کمسنی میں کیسی کیسی مصیبتیں دیکھی. کچھ نہیں, بہت مختصر کروں گا, آج فقط ایک روایت پیش کرنی ہے مجھے شہزادی کے مصائب کی, کہ جب کربلا کے اسیروں کا قافلہ بازار کوفہ سے گزر رہا تھا. اللہ, یہ کوفہ شام کی مانند نہیں ہے, شام ابتدا ہی سے دشمنان اہل بیت کا گڑھ تھا, لیکن کوفہ تو وہ جگہ تھی نا کہ جہاں شہزادی زینب کے بابا کی حکومت تھی, کہ جہاں کی یہ علی کی بیٹی شہزادی ہوا کرتی تھی. ذرا تصور کرنا, وہ علی کی شہزادی کہ جو 20 برس پہلے اس شہر کوفہ کی شہزادی تھی, آج 20 برس بعد جب اسی شہر کوفہ میں میری شہزادی کو قیدی بنا کے لایا جا رہا ہوگا, تو اس شہزادی کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر. روایات کے جملے ہیں کہ جب میرے مولائے کائنات کوفے میں تھے تو مولا کی اور خاندان اہل بیت کی کئی کنیزیں تھیں. آل محمد اپنے غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ جتنے شفیق تھے کوئی اس قدر ہو نہیں سکتا. آل محمد کا یہ طریقہ کار تھا کہ غلاموں اور کنیزوں کو خرید خرید کر آزاد کیا کرتے تھے, اور ایسی ہی کئی کنیزیں تھیں کہ جو اہل بیت کے گھرانے کے ساتھ جن کی پرورش ہوئی, اور جب وہ ایک خاص عمر تک پہنچی تو خود مولائے کائنات نے کوفہ میں ان کنیزوں کی شادیاں کر دی. اور آج کہ جب علی کی بیٹیوں کے قافلے کو اسیر بنا کر لایا جا رہا ہے, تو یہ کنیزیں کوفہ میں اپنے گھروں میں موجود ہیں, یہ خود بال اور اولاد والی ہو چکی ہے. یہ کنیزیں کہ جنہیں علی نے آزاد کیا تھا, اب خود غلاموں اور کنیزوں والی ہو چکی ہے. انہی کنیزوں میں ایک کنیز تھی کہ جس کا نام تھا ام حبیبہ. اللہ اکبر. خاندان اہل بیت کی کنیز ہے, شہزادی زینب کی تربیت ہے ام حبیبہ. مقتل کے جملے ہیں کہ جب اسیروں کا لٹا ہوا قافلہ شہر کوفہ کے بازاروں سے گزارا جا رہا تھا, تو یہ ام حبیبہ مصلی عبادت پر اپنے گھر میں عبادت فرما رہی تھی, کنیزوں کے جھرمٹ میں تھی. جب باہر سے شور سنا تو ایک کنیز سے کہا کہ جاؤ اور دیکھو کہ کیا ماجرا ہو رہا ہے. جب کنیز دیکھ کر لوٹی ہے تو کہتی ہے کہ اے آقا زادی, اے ہماری سردار, یہ معاملہ کچھ عجیب لگ رہا ہے. قتل و غارت گری تو عرب کی عادت ہے, لیکن میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا. میں نے دیکھا کہ چند قیدیوں کا قافلہ ہے کہ جس کے آگے 18 سر 9 کے نیزہ پر بلند ہیں, اور ہر ہر سر ایسا کہ حسن و جمال میں جواب نہیں ہے, اور ان سروں کے پیچھے پیچھے سواریاں لائی جا رہی ہیں کہ جن سواریوں پر چند خواتین چند مستورات سوار ہیں کہ جن کے سروں پہ چادر نہیں ہے. اللہ, ہم نے دیکھا کہ کوفے کی عورتیں اپنے اپنے بچوں کو گود میں لیے ان قیدیوں کا تماشا دیکھ رہے ہیں. اے آقا زادی, آپ بھی ہمارے ساتھ گھر سے باہر چلیے. ام حبیبہ شہزادی زینب کی تربیت ہے, کہتی ہے مجھے میری شہزادی نے سختی سے منع کیا تھا کہ اگر کوئی لٹا ہوا قافلہ تمہارے شہر سے گزر رہا ہو تو خبردار ان قیدیوں کا تماشا نہیں بنانا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی الزہرا. یہاں تک کہ ایک دوسری کنیز اندر آتی ہے, کہتی ہے آقا زادی, میں نے تو اور بھی عجیب منظر دیکھا. میں نے دیکھا کہ انہی قیدیوں میں ایک 4 برس کی بچی ہے کہ جو اپنی سواری پر موجود شاید اپنی ماں یا پھوپھی سے یہ کہتی ہے کہ ماں بھوک بہت ستا رہی ہے۔ جب کوفے کی عورتوں میں سے ایک عورت نے یہ جملہ سنا تو اس نے اپنے بچے کے ہاتھ سے خرمے اور روٹیوں کو لیا اور اس 4 برس کی قیدی بچی کی طرف پھینک دیا، اچھال دیا۔ جب بچی نے یہ منظر دیکھا تو پلٹ کر اس عورت سے ایک سوال کیا، کہیں یہ صدقہ تو نہیں ہے؟ ارے ام حبیبہ نے جب یہ جملے سنے تڑپ کر کھڑی ہو گئی۔ ارے اچانک ذہن مدینے کی طرف گیا، ارے صدقہ کھانا تو فقط علی اور اولاد علی پر حرام ہے، یہ کون قیدی آ گئے کہ جو صدقہ کھانے سے انکار کر رہے ہیں؟ ام حبیبہ نے چادر کو سروں پہ ڈالا اور اپنے ساتھ پانی کے مشکیزے کو لیا، اپنے گھر سے باہر آئی، ذرا ایک مرتبہ نگاہ ڈالی، اچانک ام حبیبہ کی نگاہ ایک سواری پر رک گئی کہ جس سواری پر ایک چھوٹی سی کمسن بچی اپنی ماں کے ساتھ سوار تھی۔ ام حبیبہ سواری کے قریب گئی، ام حبیبہ نے مشکیزے سے پانی بھرا اور اس بچی کی جانب بڑھایا، اے بچی، تمہارے چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ تم بہت بھوکی اور پیاسی ہو۔ ہاں میں پیاسی تو ہوں، مگر کہیں یہ پانی صدقے کا تو نہیں ہے؟ اللہ اکبر! ام حبیبہ کہتی ہے، نہیں یہ صدقہ نہیں ہے، اسے پی لو، مگر میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے حق میں دعا کر دو۔ اللہ اکبر! کوئی اور نہیں، حسین کی پرورش ہے نا سکینہ۔ کہنے لگی، فوراً سے پانی کو لبوں سے دور کیا اور کہنے لگی کہ ہم آل محمد کسی کا احسان نہیں لیتے، تو بتا کہ تیری کیا دعا ہے؟ اللہ اکبر! میں پہلے دعا کروں گی، بعد میں اپنی پیاس کو بجھاؤں گی۔ نہیں معلوم ام حبیبہ کو کیا خیال آیا، اے بی بی، میری دعا یہ ہے کہ جس طرح تو یتیم ہوئی ہے، اس طرح خدا میرے بچوں کو یتیم نہ کرے۔ نہیں معلوم سکینہ نے جب ان جملوں کو سنا ہوگا تو کلیجے پر کیسی چھریاں چل گئی ہوں گی۔ ارے ننی سی شہزادی نے اپنے جلے دامن کو پھیلایا، بارے الہ، جس طرح میں یتیم ہوئی ہوں تو اس کے بچوں کو یتیم نہ کرنا۔ اے شہزادی، تیری دوسری دعا کیا ہے؟ اے یتیمہ، اے قیدی، میری دوسری دعا یہ ہے کہ جب جوان تھی تو ہر سال مدینے جایا کرتی تھی، اب بوڑھی ہو چکی ہوں، اب مدینے کا سفر نہیں کر سکتی، تو میرے لیے دعا کر دے کہ زندگی میں ایک مرتبہ مدینے کا سفر نصیب ہو جائے۔ عزاداروں سننا اور سر کو پیٹ کے ماتم کرنا، شہزادی سکینہ کا پرسا ہے، شہزادی زینب کا پرسا ہے۔ ارے مدینے کا نام سننا تھا قریب ہی سواری سے، شہزادی زینب مخاطب ہوتی ہیں، اے بی بی، مدینے کیا کرنے جاؤ گی؟ ام حبیبہ کہتی ہیں، ارے مدینے میں میرا آقا حسین رہتا ہے، میں اپنے مولا کی زیارت کو جاؤں گی۔ اس بی بی نے بتایا، اے خاتون، اب مدینے میں تیرا حسین باقی نہیں رہا۔ اللہ اکبر! ام حبیبہ نے جب ان جملوں کو سنا، روح کانپ جاتی ہے یہ جملے سن کر، مگر میں کیا کروں، مقتل کے جملے ہیں، مجھے پڑھنے ہیں۔ آپ سن کر حسین کو اور آل حسین کو ان کا پرسا دیتے جائیے گا۔ ام حبیبہ کہتی ہے، اگر آقا حسین نہ رہے تو کیا ہوا، میری شہزادی زینب مدینے میں ہے، میں اپنی شہزادی کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ اچانک شہزادی زینب کی آواز بھرائی، اے ام حبیبہ، تو نے اپنی آقا زادی زینب کو نہیں پہچانا، ارے زینب کا نام سننا تھا۔ ارے ام حبیبہ نے اپنی چادر کو درست کیا، اے بی بی خاموش ہو جاؤ، اے بی بی، بھرے مجمع میں میری شہزادی کا نام نہیں لینا۔ میری شہزادی کا پردے کا عالم یہ تھا کہ رات کی تاریکی میں
اپنی مادر گرامی کی قبر پہ جاتی تھی، ارے اب شہزادی زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، اے ام حبیبہ تو نے ہمیں نہ پہچانا، ارے جس حسین کی بات کر رہی ہے ذرا آگے نوک نیزہ پر بلند ان سروں کو دیکھ، یہ تیرے آقا حسین کا سر ہے، اے ام حبیبہ اس شہر کی شہزادی کو اس شہر میں قیدی بنا کر لایا جا۔ الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ بار الہ ہمارے ناسوؤں کو قلب نازنین دختر رسول کے لیے، قلب اطہر مادر حسین کے لیے ڈھارس کا باعث قرار دے۔ بار الہ غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ بار الہ بانیان فرش عزا کی تمام زحمتوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ بار الہ حاضرین کی تمام دلی حاجات کو قبول فرما، جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو رزق کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کے رزق میں برکت و وسعت عنایت فرما۔ بار الہ ہمارے بیماروں کو شفا کا عاجلہ عطا فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں مومنین آباد ہیں، دنیا میں جہاں کہیں عزاداری سید الشہداء منعقد ہو رہی ہے، ہر مومن کو ہر بلا اور ہر وبا سے محفوظ فرما۔ بار الہ سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو، منجی بشر، منتقم کربلا، فرزند زہرا، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے خاص آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه محمد وآله الطاهرين ماتم حسين
اور محمد وآل محمد۔